اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. موت اور اس کی تفصیلات پر ہماری گفتگو جاری تھی اور العدیل عند الموت وہاں تک بات پہنچی تھی، لیکن اس سے پہلے چند تمہیدی جملے جو ہم ہر دفعہ ذکر کرتے ہیں، اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ جب آئمہ معصومین علیہم السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد جب یہ لوگ کس انداز سے آخرت کی تیاری کرتے تھے، تو اب ہماری ذمہ داری آخرت کی تیاری کے سلسلے میں کتنی بہتر ہونی چاہیے. روایت میں جملہ یہ ملتا ہے اور باقاعدہ بحار الانوار میں پورا ایک واقعہ ہے چوتھے امام سے مروی کہ ایک راوی ہیں زہری، زہری نے دیکھا کہ چوتھے امام بہت شدید بارش میں کچھ سامان اپنی پیٹھ پر لادا ہوا ہے اور تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں. زہری نے پوچھا کہ مولا اتنی سخت بارش میں آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ میں ایک سفر پر جا رہا ہوں اور یہ سامان سفر ہے میری پیٹھ پر. چند دن بعد زہری کی دوبارہ ملاقات ہوئی امام سے. وہ حیران رہ گیا کہ مولا آپ کو تو سفر کے اوپر جانا تھا، آپ تو سفر پہ جا رہے تھے کہ آپ سفر پہ نہیں گئے؟ امام نے کہا زہری تم نے سمجھا ہی نہیں کہ میں کس سفر کی بات کر رہا تھا، میں اس وقت سفر آخرت کی تیاری کر رہا تھا اور وہ پیٹھ پہ جو میرا سامان تھا وہ زیادہ رہا تھا کہ جو میں آخرت کے لیے بھیج رہا تھا. تو آپ نے اس بات سے بھی اندازہ لگایا کہ آئمہ معصومین علیہم السلام کس طرح سے، جبکہ روایت کے اندر جملہ یہ کہ شدید ترین بارش ہو رہی تھی، ابھی دو تین ہفتے پہلے جو بارش ہوئی تھی آپ نے دیکھا تھا کہ یہاں پر، بہرحال موجودہ زمانے میں تو خیر صورتحال ہو بھی جاتی ہے کہ انسان نہیں پہنچ پاتا، لیکن آئمہ اس بات کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ بس صرف موسم کی وجہ سے، یا جیسے میں نے زیارت کے سلسلے میں امام خمینی کی ایک مثال دی تھی کہ شدید ترین برف باری ہو رہی تھی لیکن اس کے باوجود بھی زہری تک خود چل کر جاتے تھے اپنے گھر سے، جبکہ تھوڑا سا فاصلہ بھی تھا. تو بہرحال ان تمام افراد کو اپنے اس سفر آخرت کی طرف بہت زیادہ متوجہ ہونے کی وجہ سے ہم کو اتنی ان میں تیز رفتاری نظر آتی تھی. چوتھے امام تو اپنی ہر بیماری میں وصیت کرتے تھے، جب بھی کبھی بیمار ہوتے تھے فوراً وصیت کرتے تھے، اور جب بیماری سے صحتیاب ہو جاتے تھے تو اس وصیت کے اوپر عمل درآمد کرواتے تھے. ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ کوئی بہت ہی بڑی ہمیں بیماری لاحق ہو جائے جس میں ڈاکٹر بالکل جواب دے جائیں، شاید اس وقت وصیت کرنے کا مرحلہ آئے گا. نہیں، امام ہر بیماری میں وصیت کرتے تھے، اور اس کے باوجود عبادات کا یہ عالم تھا کہ چوتھے امام کا ایک لقب ذوالصفنات بھی ہے. اس زال واؤ الف لام سے فے نون الف تے ذوالصفنات. پانچویں امام یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی کثرت سجدہ کے باعث تمام اعضاء سجدہ پر گٹے پڑ جاتے تھے جن کو سال میں دو مرتبہ کٹوایا کرتے تھے. امام کی عبادت کو دیکھیے، اور امام کی جو سیرت میں ہمیں ملتا ہے کہ جب بھی کبھی کسی سائل کو دیکھ لیتے تھے تو اس سائل کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے. سائل کو دیکھ کر، آواز اس میں غائب ہو گئی ہے، سائل کو دیکھ کر امام بہت زیادہ خوش ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو میرا زاد آخرت اٹھا کر آخرت کی طرف لے کر جا رہا ہے. ہمیں تو ایسا لگتا ہے اگر کوئی ہم سے مانگنے آ جائے کبھی तो हमें तो ऐसा लगता है कि गोया एक बहुत बड़ी मुसीबत हमारी तरफ चली आ रही। इमाम हमेशा साहिल को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुआ करते थे, और आइम्मा मासूमीन की जो सीरत जिस पे हमें पैरवी भी करनी चाहिए कि मौत उनके लिए कोई भी ऐसा बड़ा मसला नहीं थी। खाली सिर्फ अपने लिए नहीं कहते थे वो, बल्कि आइम्मा की जब हम सीरत भी देखते हैं, वो जो बहुत वाकया मशहूर है कि चौथे इमाम के घर में एक दफ़ा दावत थी, कुछ लोग आए हुए थे, और जो गुलाम था, मुलाजिम था, वो कुछ सीखें जिसके अंदर कबाब लगे हुए थे, तेजी से सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर जा रहा था। इमाम के एक छोटे साहबजादे नीचे खड़े हुए थे, तो वो इस तरीके से उसके हाथ से वो सलाखें गिरी जो सीधी उसके सर पे जाके लगी। जरब इतनी शदीद थी कि बच्चे का वहीं इंतकाल हो गया। गुलाम बेइंतहा घबराया, बेइंतहा परेशान हुआ, इमाम के पास आया, थर थर कांप रहा था। इमाम ने कहा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, तुमसे कोई जानबूझकर ये अमल नहीं हुआ है, बल्कि जाओ मैं तुमको आजाद भी करता हूं। और इमाम ने उसी वक्त गुलाम को आजाद किया और नॉर्मल तरीके से अपने बच्चे की तजहीज व तकफीन में मसरूफ हो गए। एक और साहबजादे के इमाम की जब रहलत हुई तो इमाम ने इस कदर सब्र जब्त का मुजाहरा किया, इस कदर सब्र जब्त का मुजाहरा किया कि जो लोग थे उनको हैरान होने लगे कि मौला लग आप इतने सब्र का मुजाहरा कर रहे हैं कि लग रहा है कि आपको अपने बेटे की मौत पर कोई तकलीफ ही नहीं हुई। इमाम ने कहा, देखो ये एक वाक़े होने वाली चीज़ थी जो वाक़े होकर रहेगी। हमें पता है कि खुदा की तरफ से, मफहूम इमाम का ये था कि हमें पता है कि खुदा की तरफ से मौत का एक वक्त मुकर्रर है, ये चीज़ वाक़े होनी थी जो वाक़े होकर रही, तो हम पहले से इन सब चीज़ों के लिए तैयार होते हैं। इमाम की सीरत खाली ये नहीं कि उनकी अपनी ज़ात की हम मौजज़ात के तौर पर पेश कर रहे हैं, बल्कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें मुसलसल इस सीरत के अंदर पैगाम है कि उनके मानने वालों को भी इस सीरत को अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। खुद बिहारी के अंदर ये वाकया है उन्हीं जाहरी से, जिनका भी मैंने बारिश वाला जो वाकया जिनसे नकल किया। जाहरी ने एक दफ़ा इमाम को जंजीर और सलासल, हथकड़ियों और बेड़ियों के अंदर मुब्तला पाया। इमाम की सीरत में आपको अक्सर मिलता है वाकयात के अंदर कि इमाम के ऊपर जो मजालिम हुए और किस तरह से कैद किए जाते थे, और बड़े अफसोस का इजहार किया उन हथकड़ियों और बेड़ियों पर। इमाम ने कहा, नहीं है जाहरी, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमें इन हथकड़ियों और बेड़ियों की वजह से आखरत के अजाब को हम याद करते हैं। ये आखरत के अजाबों की याद दहानी हमें होती है ताकि हम मजीद अमल के अंदर रगबत करें, तो ज्यादा परेशान मत हो इन सब चीजों से। और आइम्मा की तो ये सीरत मिलती है कि खुद चौथे इमाम के मुतालिक ये मिलता है कि अक्सर लोगों को बाकायदा जब ज्यादा दुनियावी उमूर के अंदर मसरूफ देखते थे तो फौरन उनको मुतनब्बे करते थे, आखरत की तरफ मुतवज्जे करते थे। हसन बसरी मुसलमान सूफिया में से गुजरे हैं। हसन बसरी, सूफियान सूरी, मुसलमान सूफिया में इनका बहुत बड़ा नाम है। अलबत्ता बहरहाल दुश्मनी अहले बैत इन लोगों के अंदर पाई जाती थी। एहतजाज तबरसी में भी है ये वाकया, मनाकिब के अंदर भी ये वाकया है कि हसन बसरी को एक दफ़ा चौथे इमाम ने देखा कि खाने काबा में मुकाम इब्राहिम के पास खड़े होकर और लोगों को कुछ बातें सुना रहे हैं, कुछ किस्से सुना रहे हैं। इमाम से बर्दाश्त नहीं हुआ, इमाम फौरन हसन बसरी के पास तशरीफ ले गए। हसन बसरी के पास इमाम तशरीफ ले गए और उससे कहने लगे कि ऐ हसन, क्या तुमने अपने आप को मौत के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार कर लिया है? देखिए बिल्कुल बराहरास्त इस तरीके से इमाम ने उनसे बात करना शुरू की। हसन बसरी ने कहा कि नहीं मौला, नहीं। कहा कि क्या तुमने अपने आप को हिसाब किताब के लिए तैयार कर लिया है? हसन बसरी परेशान हो गए, कहा कि नहीं नहीं, जिस तरह के इंसान गड़बड़ा जाता है। कहा कि हसन बसरी, तुमने क्या दारुल अमल की तैयारी कर ली? कहा कि नहीं मौला। कहा कि फिर तुम लोगों को ये आम दुनियावी किस्से सुनाकर क्यों इबादत खुदा से रोके हुए और इनको तवाफ नहीं करने देते? तो अब उसके बाद खैर बस इमाम ने इस तरफ मुतवज्जे किया और फिर उसके बाद अपनी इबादत में मशगूल हो गए। हसन बसरी ने फौरन लोगों से पूछा कि ये कौन थे? लोगों ने कहा कि तुमको पता नहीं, ये अली इब्न हुसैन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो تو اس پر قرآن کی قائد بھی حسن بصری نے پڑھی کہ بے شک خدا نے کچھ بعض کی ذریت کو بعض کے اوپر فضیلت دی. تو بہرحال آئمہ کی آپ نے سیرت دیکھی کہ ہر ہر موقع پر آخرت اور موت کو یاد دلانا, یہ آئمہ کی سیرت میں ہم کو ملتا ہے. ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں, آخوند حمدانی. آخوند حمدانی, ان کے ایک شاگرد سے کسی نے پوچھا, ان کے ایک شاگرد تھے شیخ زاہد, ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے استاد آپ کی اخلاقی تربیت کس طرح سے کرتے ہیں, کیا ان کا اسٹائل کیا ہے؟ تو ان کے شاگرد نے بات بتائی. اس زمانے میں بڑے عرفا میں سے ان کا شمار ہوتا تھا آخوند حمدانی کا. ان کے شاگرد نے کہا کہ فقط اور فقط تذکرہ موت کے ذریعے ہماری تربیت کرتے ہیں. دیکھیں مومن کی بھی علامتوں میں سے ایک علامت یہی ہے کہ وہ ہمیشہ مومن آخرت کا انتخاب کرتا ہے. وہ واقعہ سنا ہوا ہے نا آپ نے جو ابو بصیر کا تھا. ابو بصیر نابینا تھے, چھٹے امام کے صحابی تھے, نابینا تھے. کہنے لگے کہ مولا میری بڑی شدید خواہش ہے کہ میں آپ کے چہرہ انور کی زیارت کر سکوں. اتنے قریبی صحابی اور امام کے چہرے کی زیارت بھی نہ کر سکے تھے. امام نے آنکھوں پر ہاتھ پھیرا, اور جب امام نے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا ان کی بینائی واپس آ گئی. امام نے کہا کہ اے ابو بصیر, اس بینائی کے ساتھ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ قیامت کے دن ہمارا تم کو جوار نصیب ہو اور تم بلا حساب جنت کے اندر چلے جاؤ, تو تم کو پرانی حالت پہ واپس جانا پڑے گا. اور اگر عام لوگوں کی طرح حساب کتاب دینا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے, پھر آنکھوں والے بن کر رہو اس دنیا میں. ابو بصیر نے کہا مولا میں نے آخرت کو چنا ہے, مجھے آپ پہلی والی حالت پہ واپس لے جائیے. تو اس واقعے سے بھی اندازہ ہوا, اور اس کے بعد پھر ابو بصیر دوبارہ نابینا ہو گئے. اس سے بھی پتہ یہ چلا کہ کبھی بھی اس طرح سے دین اور دنیا میں ٹکراؤ ہو جائے اور آخرت کا کوئی چناؤ کرنے کی ضرورت پیش آئے تو مومن کا شمار ان میں ہونا چاہیے جو ہمیشہ آخرت کو یاد رکھتے ہیں. قصص العلماء میں شیخ مہدی کا ایک واقعہ ملتا ہے. ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں کہ خوف آخرت سے اتنا گریا کرتے تھے, اتنا گریا کرتے تھے, اتنا گریا کرتے تھے. اور ان کی جو تفصیل ملتی ہے کہ وہ اپنے نوکروں کو, اپنے گھر والوں کو لے کر اکثر ویرانوں کی طرف جاتے تھے, اور وہاں جا کر ان سے کہتے تھے کہ میرے چہرے کے پاس آگ کو لے کر آؤ, آگ. اور پھر جب وہ آگ ان کے چہرے کے پاس آتی تھی تو روتے ہوئے کہتے تھے کہ یہ تیرا یہ نازک سا جسم جو اس دنیاوی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا, یہ خدا کے غضب کی آگ کو آخرت میں کس طرح سے برداشت کرے گا. اور خالی ہم علماء کی بات نہیں بتا رہے, یہ خوف آخرت یہ انبیاء کے اندر جس اعتبار سے تھا کہ جن کی جنت بھی یقینی تھی, جن کو اپنے مقامات بھی پتا تھے, لیکن اس کے باوجود خوف آخرت جو انبیاء کی تاریخ میں ملتا بھی ہے. لعالی الاخبار کتاب کے اندر باقاعدہ ایک واقعہ ہے, العدت الدائی کے اندر بھی یہ واقعہ ہے. حضرت یحییٰ کو بچپن ہی سے علم و حکمت عطا ہوا تھا, آپ سب لوگوں کے علم میں بھی ہے. اور اس کے بعد جب اپنے گھر والوں کے ساتھ بیت المقدس تشریف لائے تو انہوں نے مسجد میں لوگوں کو دیکھا کہ وہ احتکاف کے اندر بیٹھے ہوئے. بہت چھوٹے تھے یحییٰ اس وقت, بالکل بچے. ماں سے آ کے کہنے لگے کہ مادر گرامی میرا دل چاہتا ہے کہ میں مسجد میں احتکاف میں بیٹھوں. انہوں نے کہا جب تمہارے والد گرامی تشریف لے آئیں تو تم ان سے اجازت لے لینا, اس کے بعد جا کر بیٹھ جانا. جب والد آئے تو اپنی درخواست والد کے سامنے رکھی. والد نے کہا کہ بیٹا تم بہت چھوٹے ہو, تم ابھی بہت چھوٹے ہو. بس یہ سننا تھا کہ یحییٰ نے کہا کہ بابا کتنے ہی مجھ سے چھوٹے چھوٹے بچے ایسے تھے جو موت کی آغوش میں چلے گئے, میں بھی ایک دن مر جاؤں گا. اور اس طرح سے اپنے باپ کو تیار کیا. خوف خدا سے روتے روتے روایت کے اندر ملتا ہے کہ حضرت یحییٰ کے جو آنکھوں کے گوشے تھے اور کنارے تھے یہ شدید زخمی ہو گئے تھے, بلکہ اس کے اندر گڑھے پڑ گئے تھے جس میں ان کی والدہ کپڑے کو گیلا کر کے رکھا کرتی تھی. اور وہ واقعہ بھی ہم کو ملتا ہے. یہ سب دیکھیں بہت سارے ایسے عالم آخرت سے متعلق واقعات سنانے کا مقصد ہے کہ ہم متنبع ہوں. ان تمام معلومات کو, ان تمام طریقہ کار کو آپ کے سامنے پیش کرنا اور آپ کے سامنے اس کو جمع کر کے عمل کے لیے پیش کرنے کی وجہ سے یہ ساری زحمت جو ہے اٹھائی جا رہی ہے. और ये इस वजह से शुरू में हम तमहीदी गुफ्तगू करते हैं ताकि इन चीज़ों की अहमियत का आपको अंदाज़ा हो। मिर्ज़ा मोहम्मद हसन, मिर्ज़ा मोहम्मद शिराज़ी बहुत ही मशहूर मराजे में से गुजरे हैं। सामेरा में बहुत शदीद बीमार पड़ गए थे और इतने शदीद बीमार हुए और ज़ाहिर मरजे वक्त थे। बड़े बड़े नजफ और करबला के उलमा इनके लिए शिफा की दुआएं कर रहे थे जरिए आइमा मासूमीन के ऊपर जाकर। जो लोग इनके पास मौजूद थे वो इनको दिलासा देने के लिए, इनके आयादत के लिए जो आ रहे थे, वो कह रहे थे कि आका आप फिक्रमंद ना हो, बहुत बड़े बड़े उलमा जरिए इमाम के पास मुस्तकिल मसरूफ हैं आपके लिए शिफा की दुआ करने में। एक जुमला कहा मिर्ज़ा मोहम्मद शिराज़ी ने, ए वो खुदा जिसकी हिकमत वसाइल को रद्द नहीं करती, ए वो खुदा जिसकी हिकमत वसाइल को रद्द नहीं करती, जब तक उसकी हिकमत मौजूद रहती है वो चीज भी मौजूद रहती, और जब हिकमत के तकाजे पूरे हो जाते हैं तो खुदा उस चीज को उठा लेता। और कहने लगे कि लोग मेरी शिफा की दुआ कर रहे हैं और मेरी रूह खुदा से ये दुआ कर रही है कि मैं कब तक इस जिस्म के पिंजरे में कैद रहूंगी। यानी जब मरना ही है, जब हर शख्स को मरना है, मिर्ज़ा मोहम्मद शिराज़ी जितने भी उनकी उम्र थी उस वक्त 80-90 साल, कितने दिन और जिंदा रह जाते। यानी अगर हम कभी किसी के लिए शिफा की दुआ करते भी हैं तो चले कुछ मुद्दत तो उसकी बढ़ जाएगी, हजारों साल तो उसकी जिंदगी नहीं हो जाएगी ना, जो कि खुदा की मसलहत के भी खिलाफ है। तो उन्होंने कहा कि बहरहाल जब हिकमत के तकाजे पूरे हो जाते हैं और जब वक्त किसी का आ जाता है तो फिर उसका रहने का जवाब खत्म हो जाता है। खुद मेरा अपना, मेरी अपनी रूह जिस्म से ये कह रही है, परवरदिगार मैं कब तक इस जिस्म के पिंजरे में कैद रहूंगी, जब मरना ही है तो क्या अच्छा नहीं है कि शुरू से इन तमाम चीजों की तैयारी की जाए। मुहक्किक तबरसी, जिनकी तफसीर मजमूल बयान है, उन्होंने बाकायदा मजमूल बयान में एक अजीब जुमला लिखा है। फरमाते हैं मरने में तो मजा ही कुछ और है। ये जुमला है मरहूम तबरसी का। अल्लामा तबरसी का एक वाकया कि उन्होंने ये तफसीर मजमूल बयान किस तरह से लिखी थी, ये मैंने एक दफ़ा आपकी खिदमत में पेश किया था, बहुत सीनियर क्लास जो है आपकी, लेकिन क्योंकि इस वक्त ज़्यादा लोग बैठे हैं उसको दोहरा देने में कोई इतना मज़ायका नहीं है। अल्लामा तबरसी एक दफ़ा इतने शदीद बीमार हो गए कि बिल्कुल कोमा में चले गए। उस ज़माने में ऐसे वसाइल दस्तियाब नहीं थे कि लोग पता चलाते कि ये जिंदा हैं या इंतकाल कर गए, इनको मुर्दा समझ के दफन कर दिया गया, जिंदा दफन कर दिया गया। थोड़ी देर में जब कब्र के अंदर ये दफन रहे, जब ऑक्सीजन कम होने लगी तो अब एकदम से इनको होश आने लगा। जब देखा तो फौरन लेटे लेटे ये बात समझ गए कि अब लोगों ने गलती से मुझे जिंदा दफन कर दिया। उसी वक्त लेटे लेटे उन्होंने खुदा से नजर मानी, परवरदिगारा मैं नजर करता हूं अल्लाह का नाम लेकर कि अगर मैं यहां से बखैरियत सलामत निकल गया तो मैं एक तफसीर कुरान लिखूंगा, बस ये नजर मानी उन्होंने। उसी वक्त एक कफन चोर वहां पर आ गया। उसने, क्योंकि अच्छा कफन जितना ताजा निकाल लिया जाए उतना ज्यादा बिकता है, उसने खोदना शुरू किया। जैसे उसका हाथ अंदर आया, मरहूम तबरसी ने फौरन उसका हाथ पकड़ लिया। अब वो बहुत ज्यादा रोया चिल्लाया, परेशान हुआ, बेइंतहा डर गया, लेकिन उन्होंने उसका हाथ नहीं छोड़ा और कहा कि, और बहुत मुश्किल से उसको इस बात पे कायल किया और समझाया कि देखो मुझे लोगों ने यहाँ गलती से दफन कर दिया है, अगर तुमने मुझको यहाँ से निजात दिलाई तो मैं तुमको बहुत ज्यादा माल और इकराम दूंगा। बहरहाल वो उसकी समझ में आ गई बात, उसको यकीन दहानी कराई, फिर उसका हाथ छोड़ा। उसने फिर दोबारा कब्र को खोदा, उनको अपनी पीठ पर लादा क्योंकि वैसे तो शदीद बीमार थे। फिर अल्लामा तबरसी घर पर आए, फिर कुछ अरसे में सेहतियाब होने के बाद उन्होंने तफसीर मजमूल बयान लिखी। देखिए उस वक्त भी उनका जो जिंदगी मांगना था खुदा से, वो भी तफसीर कुरान लिखने की उन्होंने नजर की। तो हर वक्त उलमा को भी फकत खौफ आखरत एक रहता है। कभी भी अगर हम अपनी लंबी जिंदगी की दुआ भी करें तो सिर्फ यही नहीं कि हम एक मजीद बिल्कुल एक रिलैक्स लाइफ गुजारें, उसी तरीके से मसलन टीवी देखते रहें, उसी तरीके से फिर दोबारा अय्याशियों के अंदर मसरूफ हो जाएं, नहीं, बिल्कुल एक आखरत का एक खास टारगेट बनाना है और उसके मुताबिक जो है हमको काम करना है। अच्छा एक और भी, डरने की यूं भी मौत से इतनी बड़ी वजह नहीं है। एक ज़र्बुल मसल बहुत मशहूर है कि अलबलियत इज़ा अम्मत तौबत, कि जब मुसीबत बहुत आम हो जाती है ना तो वो बहुत खुशगवार हो जाती है। अच्छा देखिए एक बात और बस इस सिलसिले में थोड़ी सी जिक्र कर दी जाए। आम तौर पर लोग एक चीज समझते हैं اس کو میں بہت احتیاط سے ذکر کروں گا اس بات کو، کیونکہ اس کا کوئی سوء استفادہ نہ کرے اس سے، اور ہو سکتا ہے کہ میں اتنا اس کو واضح بھی نہ کر پاؤں، کہ کیا صحت کے اصولوں کی پاسداری کرنے سے کسی کی عمر طویل ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، ہمارے دماغ میں شاید یہ خیال آئے کہ جو ہر لحاظ سے حفظان صحت کے اصولوں کی پاسداری کرتے ہیں ان کی عمر کو طویل ہونا چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اربوں انسان ایسے ہیں کہ جن کو صحت کے کسی ایک اصول کا بھی پتہ نہیں، اور وہ بالکل کسی چیز کا خیال نہیں کرتے، نہ پانی بوائل کر کے پیتے ہیں، نہ کسی طریقے سے کوئی اور حفظان صحت کے کسی اصول کا ان کو پتہ ہے، لیکن ان کی عمریں بھی بہت طویل ہوتی ہیں۔ تو اصل بات فقط یہ ہے کہ دیکھیں، ہمیں تو خدا کی طرف سے بہرحال حکم یہی ہے کہ ہم پوری اپنی احتیاط کریں، صحت کا خیال رکھیں، ہمیں اپنے کام کو کرنا ہے، اس میں کسی کوئی تساہلی نہیں برتنی۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ سب چیزیں ہم حکم خدا کے تحت کریں تو، لیکن ہمیں بہرحال نظر یہی آتا ہے کہ دنیا میں اربوں انسان ایسے ہیں کہ جنہیں کسی بھی اصول کا جو کہ خیال نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا اور ان کی عمر ویسے ہی بہت زیادہ طویل ہوتی۔ اچھا، اب دیکھیے، بہرحال ہمیں اس دنیا کے اندر زندگی گزارنی ہے، اور ایک ایک لمحہ جو یہاں پر ہے اس سے اپنے آخرت کی جو کھیتی ہے اس کو کشید کرنا۔ الیوم یوم العلی عمل ولا حساب و غدن حساب ولا عمل، آج عمل کا دن ہے، حساب کا دن نہیں، کل لیکن حساب کا دن ہوگا، عمل کا نہیں۔ تو جتنا بھی ہو سکے اپنے ذات آخرت کو انسان بڑھاتا جائے۔ شب عاشور، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت زینب صلوات اللہ علیہا کے پاس آئے، کہنے لگے، پیاری بہن صبر کرو، نانا رسول اللہ، بابا علی، ماں زہرا اور بھائی حسن سب مجھ سے بہتر تھے، لیکن سب چلے گئے، میں بھی چلا جاؤں گا، لہذا تم صبر کرو۔ تو بہرحال بحیثیت بھائی کے بہن کو اس انداز سے دلاسہ دیا کہ جب اہم دنیا میں احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا، تو بہرحال امام کو بھی جانا ہی تھا۔ اور شب عاشور مولا کا یہ جملہ بھی ہے، فرماتے ہیں کہ آیا موت کے سوا میرے پاس کیا کوئی ایسی چیز باقی رہ گئی ہے کہ جس سے میں خدا سے کیے گئے وعدے کو پورا کر سکوں؟ فقط موت اب ایک ایسی چیز رہ گئی جس سے میں اپنے وعدے کو پورا کر سکتا ہوں۔ ہم نے اس دنیا کے اندر فقط ہم نے کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا سوائے ایک شخص کے، کہ جس کو اور جس کی اولاد کو موت سے محبت تھی، ورنہ خود حضرت عیسیٰ جیسا نبی جب ملک الموت ان کے پاس آیا تھا تو وہ پریشان ہو گئے تھے اور کہا تھا کہ معبود، اس تلخی کے لیے تو نے مجھ کو کیوں چھوڑ دیا؟ بہرحال اگر اہل بیت نہ ہوتے تو یہ فرق کسی کو سمجھ بھی نہ آتا، یہ تو بس اسی شخص کی شایع نشان تھا جس نے خون میں ڈوب کر بہرحال کامیابی کا کنارہ لگایا تھا۔ پیغمبر اسلام اتنا زیادہ لوگوں کے اندر شوق آخرت کو بیدار کرتے تھے کہ باقاعدہ روایتوں کے اندر یہ جملہ ملتا ہے کہ لوگ خودکشی کے متعلق سوچنے لگے تھے، اور اس کے بعد پھر خودکشی کی مذمت پہ آیات قرآنی وغیرہ نازل ہوئی تھیں اور لوگوں کو اس گناہ کے متعلق متنبع کیا گیا تھا۔ لیکن وہ شوق آخرت ان معنوں میں کہ بہرحال یہ چیزیں سب موت کے بعد ہی ملنی، تو لوگ موت کو اتنا زیادہ محبوب رکھنا شروع کر دیے تھے جس سے ہم بہت زیادہ ڈرتے ہیں۔ بس اب ہم اس کی تمہید کے بعد اب آ جاتے ہیں اپنے اس موضوع کے اوپر جس کو ہم ایک مرحلے وار مکمل کر رہے ہیں۔ جو پچھلی دفعہ جو بات گزری تھی، پانچ تقریباً ہم نے وہ باتیں بیان کر دی تھیں کہ جس سے اس بات کا شدید خطرہ ہے کہ کسی کا خاتمہ خراب نہ ہو جائے، یعنی پوری زندگی ایمان کے ساتھ گزارتے گزارتے ایسا موقع پیش آ جائے کہ ایمان ہاتھ سے نکل جائے۔ تو یہ نہیں ہے کہ ایمان ہاتھ سے نکل ہی کے ضرور رہے گا، نہیں، بس یہ چیزیں ہیں، ان کی پاسداری کیجیے، ساری چیزیں تو بتا دی گئیں، اپنے آپ کو صرف ان چیزوں سے بچانا ہے، اور کچھ ان اعمال کا بھی ہم اگر آج موقع ملا تو تذکرہ کر دیں گے، ورنہ اگلی دفعہ جو آج کا جو باقی ماندہ درس ہے وہ، اور اس کے بعد ملک الموت کی آمد کی تفصیلات انشاءاللہ وہ بیان کریں گے۔ اب آ جائیے نمبر 6، پانچ تو چیزیں بیان ہو گئی تھیں، کہ برے برے لوگوں کی صحبت چلے جو بھی اپنی ترتیب ہے، اس کے بعد اگلا اس کا نمبر لکھیے، وہ ہے ویسے تو خدا اس چیز اس گناہ سے سب کو محفوظ رکھے، قتل کرنا. قاتل کو سوء خاتمہ کا شدید خطرہ ہے. چھٹے امام یہ بیان فرماتے ہیں قاتل کے سلسلے میں، فرماتے ہیں قاتل مومن کے قاتل سے، تم جس طرح مرنا چاہو مرو، یہودی مرو، نصرانی مرو، مجوسی مرو، تمہیں مسلمان کی موت نصیب نہیں ہوگی. قتل کرنا اتنا بڑا اور شدید گناہ، اور باقاعدہ عقاب الاعمال میں شیخ صدوق نے تو بڑی سخت اس سلسلے میں روایت لکھی ہے کہ کئی سو مرتبہ صرف ایک قتل کی وجہ سے جہنم کے اندر بھی اس شخص کو قتل کیا جائے گا. شاید 500 دفعہ کا تذکرہ ہے کہ صرف قتل کی کا جو اس کا گناہ ہوگا، اس کے عذابوں کے ساتھ ساتھ اس کی ایک سزا یہ ہوگی کہ 500 مرتبہ اس کو قتل کیا جائے گا. اور نمبر 7 جو میرے اعتبار سے ہے، اب آپ لوگ اپنا نمبر اس کو دیکھیے گا جو بھی، وہ ہے گناہوں کے اعتبار سے بلا وجہ اپنے شوہر سے طلاق لینے والی عورت. جو عورت، روایت میں جملہ ہے کہ جو بغیر کسی ویلڈ ریزن کے اپنے شوہر سے طلاق لیتی، کھلا لیتی، خدا، تمام پیغمبر، تمام فرشتے اور تمام لوگوں کی لعنت اس کے اوپر ہوتی. اور یہ جملہ ہے کہ ملک الموت اس کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ تجھ کو جہنم کی بشارت ہو. قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ جہنمیوں کے ساتھ تم بھی جہنم کے اندر داخل ہو جاؤ. خبردار، اللہ رسول بغیر حق طلاق لینے والی عورت سے بیزار ہے. نیز اللہ اور اس کا رسول اس شخص سے بھی بیزار ہیں جو اپنی بیوی کو اتنی اذیت پہنچائے کہ جس پہ وہ خلع لینے کے اوپر مجبور ہو جائے. لیکن بہرحال روایت میں اندر ایسی عورت کی جس جو بغیر کسی ویلڈ ریزن کے اپنے شوہر سے طلاق مانگے اور یہ اسی حالت میں مر جائے، اس کے لیے جملہ ہے روایت کے اندر کہ شوہر کی رضامندی کے بغیر، شوہر کی رضامندی کے بغیر اگر وہ مر گئی تو اس کا حشر منافقین کے ساتھ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگا. یہ ایک اور ایسا گناہ ہے کہ جس کے متعلق بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اچھا، اس کے بعد آٹھویں چیز وہ ہے کہ جس کے اوپر ہم زیادہ گفتگو نہیں کریں گے، وہ اس کا کتابچہ بھی موجود ہے یہاں پر اور تفصیلات سے آپ اکثر آگاہ ہوتی رہتی ہیں، وہ ہے سوء خاتمہ کے سبب غرور و تکبر. غرور و تکبر کرنے والا، ہمارے سامنے مثال شیطان کی ہے کہ وہ صرف اور صرف اس وجہ سے راندہ درگاہ الہی ہوا تھا، اور صرف اسی وجہ سے اس کا خاتمہ خراب ہو. دنیا کی محبت، یہ بھی بہرحال سوء خاتمہ کا ایک سبب ہے، جس کی بہت بڑی مثال اس بلا میں باور کی ہم بار بار دیتے ہیں. اس کے لیے بھی یہی ہے کہ خواہشات نفسانی اس کے اندر وتبیا ہوا ہو، جو قرآن کی آیت ہے کہ اس کے اندر خواہشات نفسانی نے بہت غلبہ کر لیا تھا، جس کی وجہ سے اس کا انجام خراب ہوا. اچھا، اس کے بعد ایک اور علماء نے ایک اور سبب لکھا ہے، وہ ہے اعتقادی جڑوں کا بہت کمزور ہونا. یہ بھی اس کی ایک سبب اور وجہ بنتی. لیکن جملہ ہے کہ تھوک سے چپکائی گئی چیز ایک پھونک سے جو ہے وہ ہٹ جاتی، جس کو اس طریقے سے دیوار پر چپکایا گیا ہو. جب بھی کبھی ہم دیکھتے ہیں لوگوں کے ساتھ، اور قرآن کی آیتیں بھی، جب بھی کبھی ان کے اوپر خدا کی طرف سے نوازشات ہوتی ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ربی اکرمن، خدا نے ہمیں بڑی عزت دی. لیکن جیسی ان سے وہ آسائشیں واپس لی جاتی ہیں وہ فوراً کہتے ہیں ربی اہانن، خدا نے ہم کو ذلیل کر دیا. فوراً حرف شکایت زبان کے اوپر لے کر آ جاتی ہیں. اعتقادی جڑوں کا کمزور ہونا، یعنی جیسی خوشحالی رخصت ہوئی اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایمان بھی رخصت ہو گیا. اور ہمیں ملتا ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ الہی رزن بے قضائے کا، پروردگار تیرے کے تمام کے تمام فیصلوں کے اوپر میں دل سے راضی ہوں. رزن بے قضائے کا، اور قتل ہو جانا میرے اور تیرے درمیان جدائی نہیں ڈال سکتا، اور نہ ہی میرے دل میں تیری محبت کم ہو سکتی. یہ امام حسین کا جملہ ہے. یعنی یہ نہیں کہ ہمارا لگاؤ فقط اور فقط خدا سے اس وقت تک رہے جب تک کہ ہمیں سہولیات اور آسائشیں اور نعمتیں خدا کی طرف سے ملتی رہیں، اور جہاں ہی آزمائشوں کا دور شروع ہوا وہیں ہم خدا سے حرف شکایت زبان پر لانے لگیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اعتقادی جڑیں کمزور ہیں، اور جب کبھی وہ موقع پیش آئے گا مرنے سے پہلے، اس وقت کیونکہ کمزور اعتقاد تھے تو کہیں ایمان ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ اس کے بعد یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو اعتقاد اور ایمان ہے وہ فقط اور فقط زمان و مکان اور خوشحالی کا مرہون منت نہ ہو، اس کی مضبوط اعتقادی جڑیں وہ کرنی پڑیں گی اور وہ عمل سے پیدا ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اب آ جائیے اگلا نقطہ کہ جس کے تحت کسی بھی شخص کا خاتمہ خراب ہو سکتا ہے، اس میں علماء نے لکھا وہ ہے نظر بازی، بری نگاہ نامحرم کے اوپر ڈالنا۔ باقاعدہ تفسیر روح البیان میں ایک واقعہ لکھا گیا ہے تین بھائیوں کا جو کہ مؤذن تھے مسجد کے اندر۔ ایک بھائی نے 10 سال تک مؤذن کے فرائض انجام دیے، دوسرے بھائی نے مؤذن کے فرائض انجام دیے، تیسرے بھائی کی جب باری آئی تو اس نے مؤذن بننے سے انکار کر دیا، نہیں مانا۔ لوگوں نے پیسے بڑھائے کہ بھائی تم تھوڑے پیسے اور لے لو لیکن مؤذن بن جاؤ، تمہارے دو بھائی بھی 20 سال تک یہاں پہ مؤذن رہے ہیں۔ اس نے کہا نہیں۔ پھر بہت مشکل سے صرف ایک شرط پہ مانا کہ میں مسجد کی مینار پر چڑھ کر اذان نہیں دوں گا۔ لوگوں نے جب بہت پوچھا تو کہا کہ صرف اس اذان کی وجہ سے میرے بھائی سوء خاتمہ کا شکار ہوا، مینار پر چڑھ کر اذان دینے کی وجہ سے۔ کہنے لگا کہ میرے پہلے بھائی کا جب انتقال کا وقت قریب آیا تو اس کو جب ہم نے سورہ یاسین کی تلاوت اس کے سامنے کرنی شروع کی تو اس نے جھڑک دیا، کہا کہ قرآن وران کیا بیکار چیز ہے، قرآن وران سامنے مت پڑھو۔ اچھا اسی انداز میں اس کا خاتمہ ہو گیا۔ دوسرے بھائی کے ساتھ بھی بالکل ایسے ہی موقع پیش آیا، ایسے ہی واقعہ پیش آیا، اس نے بھی قرآن پڑھنے سے انکار کر دیا، ائمہ معصومین کے نام لینے سے انکار کر دیا۔ کہنے لگا یہ دونوں بھائی مرنے کے بعد اپنے اپنے اوقات میں میرے خواب میں آئے تھے اور کہا تھا کہ ہمارا خاتمہ خراب ہونے کے اور عذاب خدا کے اندر گرفتار ہونے کی وجہ یہ تھی کہ جب بھی ہم مینار کے اوپر چڑھتے تھے تو جو اطراف کے گھر ہوتے تھے اس میں نامحرموں کے اوپر نگاہ ڈالا کرتے تھے، اس کا یہ ہم کو عذاب اور خمیازہ بھگتنا پڑا کہ وقت انتقال ہمیں یہ سب چیزوں سے کراہیت محسوس ہو رہی تھی اور ہمارا انجام خراب ہوا۔ تو بہرحال یہ جو روایتوں کے اندر بہت زیادہ جملہ بھی ملتا ہے نا، یہ جملہ ملتا ہے نا کہ شیطان کے زہر آلودہ تیروں میں سے ایک تیر ہے یہ نظر۔ اچھا اس کے بعد اب آ جائیے، یہ بھی ایک گناہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بہت زیادہ بچانے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد آ جائیے اگلا مرحلہ اور وہ ہے مال کی شدید محبت، شدید محبت مال کی۔ یہ ہم بہت اخلاق کے اندر پڑھتے بھی ہیں اور ہم اب تو یہ کہنے لگے ہیں کہ بھائی اب مال کی شدید محبت اس وجہ سے کہ ہمیں مال کی بہت زیادہ ضرورت بھی، یقیناً ضرورت انسان کو مال کی ہوتی ہے، لیکن اتنی شدید محبت۔ شہید دستغب شیرازی نے ایک واقعہ لکھا ہے اپنی کتاب میں کلیجی فروش کا، کہ جو اپنے جتنی بھی دن بھر کی کمائی ہوتی تھی اس کو ایک تھیلی میں جمع کر کر کے رکھتا رہتا تھا، حالت احتضار میں جب تلقین پڑھنے کا مرحلہ آیا اور اس کے سامنے تلقین پڑھوانی شروع کی تو جیسے ہی اماموں کے نام آتے تھے اس کی زبان رک جاتی تھی۔ بہرحال کچھ حکم خدا ایسا ہوا کہ اس کی موت ٹل گئی اور وہ دوبارہ صحت یاب ہو گیا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ ساری زندگی تم اماموں کا نام اتنا لیتے رہے اور بڑھ بڑھ کے نعرے لگاتے رہے، لیکن جب اماموں کا نام لینے کی باری آئی تو تمہاری زبان وہاں پہ آ کر لڑکھڑا جاتی تھی اور تم رک جاتے تھے، ایسا کیوں ہوتا تھا؟ کہنے لگا کہ جیسے ہی میں میری زبان پہ آئمہ کے نام جاری ہونے لگتے تھے، میرے سامنے ایک شخص آ جاتا تھا جس کے ہاتھ میں میری وہ تھیلی ہوتی تھی اور کہتا تھا دیکھو اگر خبردار اگر تم نے نام لیا تو میں تمہاری اس تھیلی کے اوپر قبضہ کر لوں گا اور یہ پیسے میں تم سے چھین لوں گا۔ کیونکہ مجھے اپنے اس پیسے سے شدید محبت تھی تو میں اس کا نام لینے سے رک جاتا تھا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ بہرحال دنیا کی شدید محبت یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ وقت، اس سے اگر بہت زیادہ دلی طور پر لگاؤ رکھا تو یہ وقت احتضار جتنا پیسہ بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی اچھا۔ یہ ہر شخص کے مطابق ریلیٹو بھی ہے، جس کی جتنی حیثیت ہے اس کے مطابق اس کو اسی اتنے ہی مال جو اس کے پاس ہے اس سے شدید محبت ہوتی۔ تو بہرحال اس کی محبت کو کم کرنے کے کچھ طریقے بھی ہیں. بہرحال اس کے اندر سے ایک سب سے آسان طریقہ تو یہ ہے کہ خدا کی مخلوق کے اوپر اس پیسے کو زیادہ سے زیادہ خرچ کیا جائے. تو بہرحال تقریباً 11 یا 12 یہ موقع ہوئے. اب آ جائیے اگلا, شراب. شراب بصرے کی ایک عورت کا واقعہ بہت مشہور ہے, آپ لوگوں میں سے اکثر ذاکرات مجالس میں پڑھتی بھی, ام خالد کا واقعہ کہ مدینے وہ آتی ہیں چھٹے امام کے پاس اور آ کر اجازت طلب کرتی ہیں کہ میں دل کی ایک مریضہ ہوں اور مجھ کو کسی طبیب نے مشورہ دیا ہے کہ میں اگر شراب پی لوں تو اس مرض کا علاج ہو سکتا ہے. امام نے کہا کہ اے ام خالد, اگر تم نے شراب پی, چاہے اس طبیب کے کہنے پر ہی کیوں نہ صحیح, تو تم کو وقت نزا سخت تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا. اچھا, دل کے امراض میں تو اب تو ایک اسباب میں سے ایک ہے شراب پینا, بلکہ میڈیکل کے طور پہ اور پریسیپیٹیٹ کرے گی وہ اس مرض کو حالت مرض میں اگر وہ شراب پی جائے. تو ام خالد بہرحال پھر اس سے رک گئیں. ام خالد نے یہی کہا کہ قیامت کے دن اگر مجھ سے پوچھا گیا کہ تم نے شراب کیوں پی تو میں کہوں گی کہ میرے آقا والا نے مجھے اس کی اجازت دی تھی. امام نے کہا نہیں, اے ام خالد, اگر تم نے شراب پی تو وقت نزا سخت تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا. اور بہرحال پھر انہوں نے شراب نہیں پی. اور جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی ایک دفعہ اس میں عرض کیا تھا کہ غالباً شراب کے متعلق کہ اگر کسی نے ایک قطرہ بھی پیا اور وہ بلا توبہ اس دنیا سے چلا گیا تو اس کا خاتمہ خراب ہوگا. اور وہ روایت آپ پچھلے درس میں سن چکی ہیں کہ شدید پیاس اس کے اوپر مسلط کی جائے گی. اس کے بعد اگلا گناہ کہ جس کی وجہ سے کسی بھی شخص کا خاتمہ خراب ہو سکتا, وہ ہے مومن کو طعنہ دینا. کتنی معمولی سی بات ہے ہمارے نزدیک یہ, لیکن اس کا عذاب کتنا محیط ہو جاتا ہے سب چیزوں کے اوپر. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی مومن کو طعنہ دیتا ہے اور اس کی آبرو ریزی کرتا ہے, اس کے گناہ دوسروں کو بتاتا ہے, اسے برائیاں کر کے کسی دوسرے کو ذلیل کرتا ہے, تو وہ بدترین موت مر کے رہے گا. بدترین موت اس کی آئے گی, جو کہ خود جس کا دوسرے الفاظ میں ہم کہیں گے اس کا خاتمہ خراب ہوگا, سوئے خاتمہ اس کو نصیب ہوگا. مومن کو طعنہ دینا. اب ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم ان سب چیزوں کی تفصیل میں جائیں گناہوں کی, بس اب آپ یہ نوٹ کرتی جائیے اور اس سے اپنے آپ کو بچاتی جائیے تاکہ وقت مرگ ایک بہت ہی بڑا مسئلہ کہ ساری زندگی جو ہم محنت کرتے رہے کہیں وہ عین وقت مرگ ایمان ہاتھ سے نہ چلا جائے. اچھا, اس کے بعد ہے نافرمانی والدین. سوئے خاتمہ کا ایک بہت بڑا سبب جس کے متعلق ہم کئی دفعہ ذکر بھی کر چکے ہیں, بہت دفعہ اس کے متعلق باتیں آ چکی ہیں, تو بس یہ آپ نوٹ کیجئے. اس کے فوراً بعد ہم اگلے پوائنٹ کے اوپر جاتے ہیں. نماز میں سستی کرنا. بہت دیندار لوگ بھی ہوتے ہیں تو اکثر ان کی بھی نماز فجر قضا ہو ہی جاتی, یہ بھی نماز میں سستی کرنے کے مترادف ہے اور ایسے اشخاص کا بھی خاتمہ خراب ہو سکتا ہے. اس میں کسی بھی قسم کا دیر سے سونا یا کوئی عذر یا بعد میں افسوس کرتے رہنا, یہ آپ مت سمجھیے کہ یہ کوئی اتنے قابل قبول عذر ہوں گے. تمام پوری آج تک ہم نے کسی کو نہیں دیکھا کہ جس کا امتحان سونے کی وجہ سے رہ گیا ہو, کیونکہ وہ اس کو اہمیت دے رہا ہوتا ہے. آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ سونے کی وجہ سے کسی کی فلائٹ مس ہو گئی ہو, لیکن نمازیں قضا ہو جاتی ہیں, اس کے اوپر بعد میں ایک ہلکا سا افسوس کرتے ہیں اور اس کے بعد قضا انجام دینی شروع کر دیتے ہیں. نہیں
جی,
ہاں یہ ایک پورا ایک الگ ایک ہمارا ایک اس کے موضوع پر ایک پچھلے جو درس ہوئے ہیں اس کے اندر بھی بہت ساری باتیں آئی ہیں, لیکن اس کو انشاءاللہ کسی بھی وقت ہم الگ سے مکمل کریں گے, کیونکہ ابھی بہت ساری چیزیں ہمیں بیان کرتے جانا ہے کہ نماز اس کے بہت سارے طریقے بھی ہیں. ان میں سب سے اچھا طریقہ ہے رات کو جلدی سونے کی عادت ڈالنا. ویسے ایک آیت بھی ہے جو مفاتی کے اندر بھی ہے غالباً, وہ اگر سونے سے پہلے اگر وہ آیت پڑھ لی جائے تو جس وقت چاہے انسان بیدار ہو سکتا ہے, جو بھی اپنے دماغ میں ٹائم سیٹ کرے. لیکن بہرحال اس کی آہستہ آہستہ اس کی عادت ڈالی جائے گی, لیکن سب سے بہتر یہی ہے کہ انسان جلد سونے کی عادت ڈالے. پھر اس کے بعد ایک اور ہے جس کو ہم ہیڈنگ تو یہی ڈالیں گے کہ مسائل فقہ کی عدم واقفیت. مولائے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی مروی یہ روایت ہے کہ جو شخص بھی نماز جماعت میں حمد اور سورہ پڑھے گا خود، حالانکہ خاموش کھڑے رہ کے سننا ہوتا، خود اگر کسی نے نماز جماعت کے اندر حمد اور سورہ پڑھا تو وہ بے دین محشور کیا جائے گا، یعنی اس کے اندر بھی سوئے خاتمہ ہی کی بات ہے. اس کے بعد اگلا ایک ہے مومن کے دل کو تکلیف پہنچانا، اس سے بھی خاتمہ کسی کا بھی خراب ہو سکتا. اس کے بعد اگلا گناہ، بس اس کو جلدی سے ترتیب وار لکھتی جائیے، انشاءاللہ ہم اس کو جلدی ختم کر دیں گے، پے در پے گناہ کرنا، ایک کے بعد ایک گناہ، ایک کے بعد ایک گناہ، جس طرح کے عام طور پر ہماری زندگی اسی کے اندر بسر ہو رہی ہے. دیکھیے جب بھی ہر گناہ کے بعد توبہ کی بڑی تاکید آئی، ہر گناہ کے بعد انسان توبہ کرے، ہر گناہ کے بعد توبہ کی تاکید اس وجہ سے ہے کہ ورنہ اگر پورا دل تاریک ہو گیا کسی کا تو پھر اس کے اوپر کوئی بھی چیز اثر نہیں کرتی. دیکھیے جس وقت بھی انسان گناہ کرتا ہے نا، میں آپ کو خاص بات بتاؤں، اس کو اگر آپ توجہ سے سن لیں، خاص بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی گناہ کرتی ہیں نا تو آپ کا ایمان بالکل نکل کر الگ کھڑا ہو جاتا ہے، بالکل اس وقت بے ایمان انسان ہوتا ہے، ایمان اس کے اندر ذرا سا بھی موجود نہیں ہوتا. دیکھیے شیخ بہائی نے اپنی کتاب کشکول کے اندر بہت سارے ایسے واقعات لکھے ہیں جو لوگوں کے ساتھ حالات احتضار میں پیش آئے، کہ ساری زندگی جس چیز کے اندر انسان مبتلا رہا ہے وقت انتقال وہی چیزیں اس کی زبان پر آئیں. مثلا اکثر گلوکار اپنا گانا گاتے گاتے اس دنیا سے گئے، کچھ اور ان کے دماغ میں آتا ہی نہیں، جو چیز ان کی زبان پہ زیادہ رہی. بہت سے افراد نامحرموں کا نام لیتے لیتے جن سے عشق و عاشقی کے اندر مشغول ہوتے رہتے اس دنیا سے چلے گئے. خاتمہ بسو، یعنی خدا کا نام اور سب چیزوں کا نام ان کی زبان پہ ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ نامحرموں کا نام لیتے لیتے اس دنیا سے گئے. اس کے علاوہ وہ جو آپ واقعہ ملتا بھی ہے وہ آپ بلکہ پڑھ لیجئے گا، شیخ عباس قمی کی حمام منجاب کا راستہ، اس کے اندر پورا ایک واقعہ ہے کہ کس طریقے سے اس کی زبان پر صرف وقت انتقال وہی چیز آ رہی تھی. اسی اعتبار سے وہ بھی روایتوں میں ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر رمضان کا روزہ نہ رکھے عمدن تو وہ بالکل ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، یعنی اس پورے وقت میں جب تک وہ روزے کا وقت رہے گا ایمان اس سے بالکل الگ ہو جائے گا. اسی طریقے سے رسول کی وہ حدیث ہے بڑی مشہور کہ کوئی بھی شخص جس وقت چوری کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، جس وقت زانی زنا کرتا ہے ایمان بالکل نکل کے الگ کھڑا ہو جاتا ہے. تو اس سے بھی اندازہ یہ لگائیے کہ جس وقت بھی ہم گناہوں کے اندر مبتلا رہیں گے تو ایمان بالکل باہر ہو جائے گا ہم سے، اور اس خدا نہ خواستہ اس موقع پر اگر موت آ گئی تو بلا ایمان اس دنیا سے جائیں گے. اسی وجہ سے بہت زیادہ اس بات کی تاکید ہے کہ ٹھیک ہے گناہ آپ سے ہوتے رہیں گے، لیکن فوراً ہی توبہ واجب فوری، فوراً توبہ کر کے اس گناہ کو مٹائیے کہ اگر اس گناہ کی حالت برقرار رہی تو ایمان تو اس وقت باہر نکلا کھڑا ہوگا. بلکہ بہت سی روایتوں میں کہ ایک مومن کے ساتھ بہت یہ ہوتا ہے کہ دن میں کئی مرتبہ ایمان اس کے جسم سے نکلتا اور باہر جاتا رہتا ہے، اور پھر جب وہ اطاعت خدا کی طرف آتا ہے تو ایمان پھر اس کے اندر آ جاتا ہے. تو ایسے موقع پر خدا نخواستہ موت نہ آ جائے کہ جس وقت ہم گناہ کی حالت میں ہوں، کوئی ایسا پروگرام اٹینڈ کر رہے ہوں، کوئی فلم دیکھ رہے ہوں، کوئی فلاں چیز کر رہے ہوں، کوئی گناہ کر رہے ہوں، کسی محفل کے اندر ایسے بیٹھے ہوئے ہوں کہ اس وقت ایمان ہمارے جسم سے نکل کر باہر ہوگا، اور اس وقت اگر موت آ گئی تو سوئے خاتمہ کا شدید خطرہ. اچھا دیکھیے اسی توبہ کا جو فائدہ یہ کہ فوراً توبہ کرنے سے ایمان دوبارہ ہمارے جسم کے اندر داخل ہو جاتا ہے. جب بھی شیطان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ توبہ آپ سے بھلائے رکھے. جب بھی چھٹے امام یہ بات بہت زیادہ بیان کرتے تھے کہ نیک عمل آپ جتنا بھی کرتے رہیں، اسرار گناہ کے ساتھ کوئی نیک عمل قبول نہ کیا جائے گا. ایک بہت ہی اہم ترین چیز ہے، ایک عالم عارف گزرے ہیں جن کا نام ہے شیخ بہاری. شیخ بہاری نے پورا ایک واقعہ لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر حضرت موسیٰ اور خضر کے حوالے سے، کہ حضرت موسیٰ حضرت خضر سے یہ پوچھا گیا کہ آخر آپ کو یہ حضرت موسیٰ کی استادی کا یہ شرف کیسے حاصل ہو، یعنی ایک نبی خدا کی رہنمائی کرنے کا شرف. حضرت خضر نے ایک جواب دیا. حضرت خضر ایک مرد صالح ہونے کے باوجود ایک نبی خدا کی رہنمائی کا کام پوچھا گیا کہ آپ کو آخر یہ مقام اور مرتبہ کیسے ملا؟ تو صرف ایک جملہ حضرت خضر نے کہا, بترک المعصیہ, گناہوں کے ترک کرنے کی وجہ سے فقط. تو اس کو ہمیں اپنے اندر سے نکالنا پڑے گا. اچھا, اب یہ جتنے گناہوں کا ایک پوٹ ہمارے اوپر جمع ہوتی چلی جا رہی, آخر کون سے ایسے ہم طریقہ کار کو اختیار کریں کہ ہم تھوڑے چھوٹے سے عمل سے بہت بڑے بڑے اپنے گناہوں کو اور بہت بڑی تعداد میں گناہوں کو ختم کروا سکیں؟ دیکھیے, یہ جو استغفار ہے, استغفار کے متعلق کچھ استغفار ایسے ہیں جو میں ابھی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, جو علماء نے بتائے ہیں, اور اس کے اوپر آپ عمل کرنے کی کوشش کریں. یہ جو ہمارے ہزاروں لاکھوں کروڑوں گناہ ہیں, اسی استغفار کے نتیجے میں معاف ہو سکتے ہیں اور خود بخود معاف ہوتے رہیں گے اگر آپ ان کے اوپر عمل کرتی رہیں. نمبر ایک, الاستغفار بعد صلاۃ العصر, نماز عصر کے بعد استغفار پڑھنا. امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی نماز عصر کے بعد استغفار کو پڑھے گا اور 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھے گا, یا صرف استغفر اللہ بھی 70 مرتبہ عصر کی نماز کے بعد, غفر اللہ لہ 700 ذنب, خدا اس کے 70,000 گناہ اسی وقت معاف کر دے گا. نماز عصر کے بعد 70 مرتبہ صرف استغفر اللہ کہنا 70,000 گناہوں کو معاف کرواتا ہے. دیکھیں, کیونکہ گناہوں کا ایسا انبار ساری زندگی میں ہم جمع کرتے ہیں, اسی وجہ سے اتنا زیادہ ان چیزوں کا ثواب بھی بتایا گیا ہے. ایک تو استغفار ہو گیا یہ. دوسرا استغفار ہے, الاستغفار دبر کل فریضتیں. پانچواں امام, امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی ہر نماز کے بعد پہلو بدلے بغیر استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم ذو الجلال والاکرام واتوب الیہ پڑھے, جو آپ تعقیبات نماز میں پڑھتی بھی ہوں گی, صرف 3 دفعہ یہ جملہ پڑھ لینا تمام گناہ اس کے معاف کر دیتا ہے, خواہ وہ سمندر کے برابر کیوں نہ ہو. یہ دوسرا طریقہ ہے, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم ذو الجلال والاکرام واتوب الیہ, ہر نماز کے بعد صرف 3 دفعہ پڑھنے سے پانچویں امام فرماتے ہیں کہ نماز پورے زندگی کے گناہ. دیکھیں, ہم اس میں آپ وہ یاد رکھیے کہ ہم کس موضوع کے تحت گفتگو کر رہے ہیں کہ گناہ جو ہیں یہ سوئے خاتمہ کی طرف لے جاتے ہیں, تو اگر ہم استغفار ساتھ ساتھ کر کے اس کو مٹاتے جائیں تو یہ خود بخود ہمیں وہ خطرہ ٹلتا جائے گا. نمبر 3, الاستغفار عند القیام من ای مجلس. چھٹے امام یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام جب بھی کسی محفل سے اٹھتے تھے اس وقت تک نہیں اٹھتے تھے جب تک کہ 25 مرتبہ استغفر اللہ نہ پڑھ دے. 25 مرتبہ پیغمبر اسلام استغفار پڑھتے تھے, اس کے بعد کسی بھی مجلس سے اٹھتے تھے, کسی بھی جگہ سیٹنگ ہم کہیں گئے ہوئے ہیں, کیونکہ اس دوران جتنے بھی ظاہر ہے کہ زیادہ تر گناہ اس وقت ہی ہوتے ہیں کہ جب ہم لوگوں کے ساتھ مجالست کر رہے ہوتے ہیں. پیغمبر اسلام کی سیرت یہ تھی کہ 25 مرتبہ کم سے کم اٹھنے سے پہلے ضرور استغفر اللہ پڑھتے تھے. نمبر 4, الاستغفار مئات مرہ عند النوم, سوتے وقت 100 مرتبہ استغفار پڑھنا. چھٹے امام یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سوتے وقت 100 مرتبہ استغفار پڑھ لے گا تو جس وقت وہ جاگے گا اس کے ذمے ایک گناہ بھی باقی نہ ہوگا, ایک گناہ بھی اس کے ذمے باقی نہ ہوگا. اور اس کے بعد ایک اور استغفار ہے جس کا تو ذکر قرآن کے اندر آیا ہے, الاستغفار فی السحر, صبح سویرے استغفار کرنا. والمستغفرین بالاسحار یا وبالاسحارہم یستغفرون, سورہ زاریات کے اندر جو ہے ایسے لوگوں کی بہت تعریف بیان کی گئی ہے جو صبح کے وقت استغفار کرتے ہیں سحر کے وقت. اچھا ایک دفعہ میں نے بہت پہلے ذکر کیا تھا کہ سحر کا یہ جو سحر خیزی اور سحر کا جو وقت ہے وہ اصل میں نماز فجر سے تقریباً ایک گھنٹے پہلے کا ہے، یعنی اس کو صحیح وقت سحر کہا جائے گا جس کے اندر عبادتیں انجام دینی ہوتی ہیں۔ تو یہ کچھ ایسے استغفار ہیں کہ جس سے خود بخود آپ کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک استغفار اور ہے، دیکھیے استغفار کی شکلیں ہیں، یہ جتنی آپ نمازیں یومیہ پڑھتی ہیں خود استغفار ہے۔ روایت میں کہ جو روزانہ 5 مرتبہ دن میں نہائے اور غسل کرے، کیا اس کے جسم پر کبھی کوئی قدورت اور گندگی اور میل باقی رہے گا؟ نہیں۔ اسی طریقے سے روحانی گندگی اور نجاستیں، یہ خود بخود اگر ہم اچھے طریقے سے نماز پڑھیں اور اس کی محافظت کریں تو یہ خود بخود ہمارے ذمے جو گناہوں سب معاف ہوتے رہیں گے۔ اسی اعتبار سے ایک اور استغفار ہے، وہ ہے نماز جمعہ۔ روایتوں میں ہے کہ ایک جمعہ پڑھنے کے بعد اگلے جمعہ تک، یعنی جو آپ نے پچھلا جمعہ پڑھا ہے اس سے اگلے جمعے تک جتنے بھی گناہ ہوں گے وہ سب کے سب معاف ہوتے رہتے ہیں، جمعے کی نماز صرف پڑھنے کی وجہ سے۔ اور یہی روایات غسل جمعہ کے لیے بھی آئیں کہ غسل جمعہ انتہائی اہم ترین مستحب معتبر غسلوں میں سے ایک ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی نیکیاں ہیں سب استغفار ہیں، کہ خوب نیکیاں کرتی جائیے، خوب استغفار، خود بخود استغفار ہوتا رہے گا۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں۔ تو جتنی بھی آپ نیکیاں کرتی چلی جائیں گی خود بخود گناہ ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ تو دیکھیے یہ سب آپ کے سامنے یہ طریقہ کار پیش ہوئے۔ توبہ، یہ جو ہم جتنا استغفار اور توبہ کی ابھی بات کر رہے ہیں، اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کو کرنے والا، توبہ کو بار بار انجام دینے والا، اس سے خود بخود ایک تو گناہ کم ہوتے جاتے ہیں، پھر وہ جو آپ آیت سنتی ہیں ان اللہ یحب التوابین، خدا محبت کرنے لگتا ہے توبہ کرنے والوں کے ساتھ۔ کلکم خطاؤن و خیر الخطائین التوابون، بے شک سارے کے سارے لوگ خطا کار ہیں، لیکن خدا کے نزدیک بہترین خطا کار وہ ہے جو سب سے زیادہ توبہ کرنے والا ہے۔ تو جب آپ خدا کی محب بن جائیں گی تو ایسا شخص جسے خدا محبوب رکھنے لگے توبہ کرنے کی وجہ سے، اس کا خاتمہ کبھی بھی خراب نہیں ہو سکتا۔ تو حسن خاتمہ کی اس کے اندر بشارت ہے توبہ کے اندر۔ تو جب بھی بار بار توبہ استغفار کتنا زیادہ اس کا تذکرہ آیا ہے، اور یہ خود بخود آپ دیکھیں گے کہ صرف یہ فقط بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی یہ صرف تسبیحاں پڑھتے رہنا استغفار کی خالص سے کچھ نہیں ہوگا، کرتا کوئی اگر صرف فقط یہ بھی رہے لیکن اس کی مداومت کرے، ہمیشہ یہ کرتا رہے، تو ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ وہ تمام گناہوں سے بری ہو جائے گا۔ اب آ جائیے ہم کچھ ان اعمال کا تذکرہ شروع کر دیں۔ یہ تو تھے سوئے خاتمہ کی طرف لے جانے والے اعمال۔ کچھ اعمال ایسے ہیں جو خود بخود حسن خاتمہ کی طرف کھینچ کے لے جاتے ہیں۔ ایمان چاہے ساری زندگی ہو سکتا ہے کہ کچھ گناہوں کے ساتھ بسر ہوئی ہو، لیکن حسن خاتمہ، وقت مرگ ایمان کے اوپر ہمارا خاتمہ ہو جائے، کچھ براہ راست ایسے اعمال ہیں، وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیے جائیں۔ نمبر ایک، المحافظۃ علی اوقات الصلاۃ، نمازوں کو ان کے اول اوقات میں ادا کرنا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی شخص بھی نمازوں کو ان کے اول اوقات میں ادا کرے تو ملک الموت مومن کے پاس آنے کے بعد جو سب سے پہلا کام کرتا ہے وہ یہ کہ شیطان کو اس سے دفع کر دیتا ہے۔ شیطان موجود ہی نہیں رہ پائے گا، یہ ملک الموت کی ذمہ داریوں سے قرار پا جاتی ہے کہ مومن کے پاس سے شیطان کو ہٹا دے جو شخص بھی نمازوں کو ان کے اول اوقات میں ادا کرتا۔ دیکھیں یہ جو آپ آیت پڑھتی ہیں نا، اس کی تفسیر میں چھٹے امام نے بات بیان فرمائی۔ کون سی آیت؟ فویل للمصلین، تباہی اور بربادی جہنم کا گڑھا ہے ان نمازیوں کے لیے، الذین هم فی صلاتہم ساہون، جو نمازوں میں سستی سے کام لیتے ہیں۔ چھٹے امام نے کہا کہ اس سستی سے مراد یہ ہے تاخیر الصلاۃ عن اول وقتها لغیر عذر، بلا کسی ویلڈ ریزن کے نماز میں ٹال مٹول کرنا، ابھی پڑھ لیتے ہیں 1 گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد، دیر کرتے جائیں، پڑھ لیتے ہیں وقت کے اندر لیکن دیر سے پڑھتے ہیں۔ امام نے کہا بلا عذر، لغیر عذر، بغیر کسی عذر کے تاخیر الصلاۃ ان اول وقت، اول وقت سے تاخیر کر کے پڑھنا، یہ اس کے اندر اس آیت کی تفسیر میں امام نے بات بیان فرمائی۔ دیکھیے ایک اور بھی بات ہے کہ اصل میں یہ جو نمازوں کو اول وقت پہ ادا کرنا جو ہے نا یہ تعظیم حق مولا ہے، یہ انتہائی ادب اور شدت شوق و محبت کی علامت ہے پروردگار سے جو شخص بھی اول وقت میں نماز پڑھتا ہے، اور جو بلا عذر دیر کرتا ہے اس کے معنی ہے کہ اس کو خدا سے دلچسپی نہیں ہے، اور اندرونی طور پر اس کو ایک ریپلجن محسوس ہو رہی ہے، یعنی کراہیت سی ہو رہی ہے نماز پڑھتے، اس وجہ سے وہ ٹالتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو آپ قرآن کی آیت بھی پڑھتی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، بہرحال مال اور اولاد کے اندر مشغول ہو کر ذکر خدا سے غافل ہو جانا، اس کی بڑی جاب کی وجہ سے، ملازمت کی وجہ سے، ان تمام چیزوں کی وجہ سے اپنے آپ کو پیچھے کرتے چلے جانا اور نماز کو ٹالتے جانا، یہ بہرحال اس کے اندر آ جائے گا کہ ہم نماز کے اندر سستی سے کام لے رہے ہیں۔ اور یہ بھی اماموں نے بہت زیادہ اس بات کی تاکید فرمائی ہے کہ ہمارے شیعوں کو کچھ خاص اوقات میں آزماؤ، اس میں ایک ہے نمازوں کے اوقات میں ان کو آزماؤ، جتنی وہ نمازوں کی محافظت کرتے ہیں اس سے پتہ چلے گا کہ کتنے پائے کے شیعہ ہیں۔ تو پہلی چیز یہ ہوئی نمازوں کو ان کے اول اوقات میں ادا کرنا، یہ خود بخود حسن خاتمہ کی طرف لے جائے گا، کیونکہ شیطان کو دور کر دیا جائے گا آپ سے۔ اس کے بعد نمبر دو، دوام تسبیح زہرا صلوات اللہ علیہا، چھٹے امام یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ سوائے شقی کے تسبیح فاطمۃ الزہرا پڑھنے کو کوئی شخص ترک نہیں کرتا، اس التزام کو سوائے شقی کے کوئی ترک ہی نہیں کرتا ہے، تو خدا کا شکر کہ بہرحال یہ چیز مومنین کے اندر رائج ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اس کو پڑھنے والا ہمیشہ سعید رہے گا، سعید سعادت یافتہ، حسن خاتمہ کی بشارت ہے اس کے اندر، تسبیح حضرت زہرا کو پڑھنے والا اس کا خاتمہ بالکل ٹھیک اور بخیر ہوگا۔ نمبر تین، التختم بالعقیق، عقیق کی انگوٹھی پہننا، عقیق کے اندر تو واقعی ایسے فضائل اور برکات ہیں کہ دنیا اور آخرت کی گویا ہر چیز کے اوپر اس کے اثرات ہیں۔ دنیا کے اثرات جو روایات کے اندر مذکور ہیں، ایک تو فقر و فاقہ سے وہ شخص محفوظ رہتا ہے، دوسری بات یہ کہ یہ بہت مبارک ثابت ہوتا ہے، تیسری چیز یہ کہ اس سے غم و حزن، جو بھی شخص اس کو پہنتا ہے اس کو غم و حزن اور ڈپریشن سے وہ محفوظ رہے گا، ہر قسم کی بلاؤں سے بھی محفوظ رہے گا، اور جس شخص سے بھی اس کو خوف محسوس ہوگا اس سے وہ امان میں رہے گا، سوائے خیر کے وہ کوئی چیز نہ دیکھے گا، اور ہر سفر میں بھی امان میں رہے گا۔ باقاعدہ معصومین کے پاس لوگ آتے ہیں کہ مولا ہم نے فلاں جگہ ویرانے کے اندر ایک شخص کی لاش پڑی دیکھی، امام نے کہا کہ جاؤ جا کر دیکھ کر آؤ کہ اس کے ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی ہے یا نہیں، لوگوں نے آ کے بتایا کہ نہیں مولا عقیق کی انگوٹھی تو نہیں تھی، کہا کہ اگر اس کے ہاتھ میں عقیق ہوتا تو اس طرح سے نہ مارا جاتا، ایکسیڈنٹل اموات سے بھی بہرحال یہ بچاتا ہے، اور بہت سی روایت میں تو یہاں تک بات آئی ہے کہ وہ ہاتھ جس میں عقیق کی انگوٹھی ہوگی وہ ہاتھ کٹنے سے اور خون نکلنے سے محفوظ رہے گا، اور وسعت رزق اور حاجت براری کے لیے بھی بہت زیادہ مجرب ہے عقیق کا پہننا۔ اچھا اب یہ تو دنیا کی باتیں تھیں عقیق سے متعلق، آخرت کی باتوں میں سے ایک فوائد میں سے ایک یہ کہ ایک تو نفاق سے وہ شخص بری ہو جاتا ہے، منافقت اس میں سے ختم ہو جاتی، دوسرا حسن خاتمہ کی بشارت اس کو ملے گی، حسن خاتمہ یہ بھی ہے روایت میں، دیکھیں ہم حسن خاتمہ ہی کو تو بیان کر رہے ہیں نا، اور خدا کو وہ ہاتھ اٹھا ہوا دعا کے لیے بہت پسند ہے کہ جس ہاتھ میں عقیق ہو، وہ یعنی دعا وہ اس کی ضرور قبول ہو جائے گی، اس ہاتھ کو جہنم کی آگ چھو نہ سکے گی جس ہاتھ میں وہ عقیق پہنتا تھا، اور ایک رکعت نماز عقیق کی انگوٹھی کے ساتھ، بغیر عقیق کی انگوٹھی پہنے 1000 رکعت نماز سے افضل، فروع کافی میں بھی، ثواب الاعمال میں بھی، یہ اس بہت زیادہ روایتیں سلسلے میں آئی ہیں۔ باقاعدہ کچھ لوگوں نے آ کر معصومین سے ڈاکوؤں کی بھی شکایت کی تھی، آج کل بھی خیر ڈاکو جگہ جگہ ہیں، تو امام نے معصوم نے کہا کہ تم عقیق کیوں نہیں پہنتے، کیونکہ ہر بلا سے انسان کی حفاظت کرتا۔ اچھا ایک اور چیز ہے کہ جو چوتھے امام نے ایک الگ سے چیز بتائی، کہ اگر پیغمبر اسلام کا نام اور مولا کا نام عقیق کی انگوٹھی کے اوپر کندھا کروا دیا جائے، یعنی اس طرح سے اگر لکھا ہو مثلا محمد، پھر آگے نبی اللہ، یا پھر علی ولی اللہ، اس طرح سے بھی اگر لکھوا دیا جائے تو وہ بری موت سے چوتھے امام کہتے ہیں کہ وہ شخص محفوظ رہے گا اور وہ ہمیشہ دین فطرت ہی کے اوپر مرے گا۔ جی، اب یہ اس کا ہم ایک اور اس کی اصل تفصیل ہم اس وقت بتائیں گے، خاص عبارت، جس وقت دفن کے مرحلے تک ہم پہنچیں گے اس وقت عقیق کا ایک خاص، ایک بہت ہی بڑا فائدہ، اتنا بڑا فائدہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا کہ جس سے سوال منکر و نکیر ہی سمجھنے کے لحاظ سے ساقط ہو جائے گا اور وہ عقیق خود بخود جواب دے گا آپ کی طرف سے۔ وہ ایک خاص طریقہ آیت اللہ خوئی نے لکھا ہے، انشاءاللہ ہم دفن کے موقع پر اس کو پیش کریں گے۔ اس کے بعد آپ آ جائیے، یہ کتنے طریقے ہوئے؟ تین۔ نمبر چار، المداومت علی دعاء الغریق، دعائے غریق کو ہمیشہ پڑھنا۔ چھٹے امام یہ بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی یہ والی دعا پڑھے گا، یعنی یہ یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلبی علی دینک، اگر آپ اپنے لیے پڑھ رہی ہیں اور اگر اجتماع کے لیے اور سب کے لیے تو ثبت قلوبنا علی دینک، یہ والی دعا پڑھنا۔ اس کا ایک نام دعا حضی بھی بہت سی کتابوں میں، البتہ دعا حضی ایک اور دعا بھی ہے، لیکن دعائے غریق اور دعائے حزین یہ دونوں مترادف ناموں کے اندر استعمال ہوتی ہیں۔ تو وہ شخص کے جو روزانہ اس دعائے غریق کو پڑھتا رہے گا اس کا بھی حسن خاتمہ ہوگا روایت کے اندر۔ نمبر پانچ، ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ تسبیحات اربعہ پڑھنا، ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ تسبیحات اربعہ پڑھنا حسن خاتمہ نصیب کروائے گا۔ نمبر چھ، ذی قعدہ کی پہلی تاریخ کی جو نماز ہے، ماہ ذی قعدہ کی پہلی تاریخ کی نماز، یہ آپ کو مفاتی میں بھی مل جائے گی اس کا طریقہ۔ رسول اسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اس نماز کو پڑھے گا اس کی توبہ فوراً قبول ہو جائے گی، اس کے گناہ سارے معاف ہو جائیں گے، ایمان پر اس کا خاتمہ ہوگا اور اس کا دین اس سے سلب نہ کیا جائے گا، قبر اس کی بہت فراخ ہو جائے گی، اس کے والدین اور اولاد کی بھی مغفرت ہو جائے گی اور روح نہایت آسانی اور سہولت کے ساتھ اس کے جسم سے نکل جائے گی۔ باقیات الصالحات کے اندر باقاعدہ شیخ عباس قمی نے مفاتی الجنان کے اندر بھی اس چیز کو لکھا ہے، تو آپ اس کے اندر بھی پڑھ سکتی ہیں، ماہ ذی قعدہ کی پہلی تاریخ کی نماز اور اس کے ذیل کے اندر پیغمبر اسلام کی حدیث بھی، اس کے اندر بھی حسن خاتمہ ہے جو بھی ماہ ذی قعدہ کی پہلی تاریخ کو یہ نماز پڑھے گا۔ نمبر سات، بکثرت درود پڑھنا، درود بھیج دیجیے محمد صلی اللہ وہ واقعہ یاد کیجیے جب ہم نے حج کے سلسلے کا ایک بیان کیا تھا کہ جو ہر شخص جس میں سے وہ شخص ہر وقت درود ہی پڑھتا رہتا تھا، اس کے اندر بھی یہ بات آئی تھی کہ اس کا خاتمہ خراب ہو رہا تھا اس کے باپ کا، لیکن پیغمبر اسلام کی آواز آئی تھی کہ تو ہر وقت ہم پر درود پڑھتا تھا کثرت سے، آج اس کی جزا کا وقت آ گیا۔ تو بہرحال اس کے اندر بھی، یعنی عین اس وقت کہ جب اس کا خاتمہ خراب ہونے والا تھا، وہ اس کا خاتمہ بالخیر ہو گیا کثرت درود پڑھنے کی وجہ سے۔ اس کے بعد نمبر آٹھ ہے، ایمان موجودہ پر شکر کرنا۔ ہم نے کبھی اس چیز کی اہمیت کا احساس ہی نہیں کیا کہ کتنی بڑی یہ دولت ایمان بغیر کسی کچھ ہاتھ پاؤں ہلائے ہمیں ایسے ہی مل گئی۔ ایمان موجودہ پر شکر کرنا، اور لا ان شکرتم لازیدنکم، جو شخص بھی شکر کرے گا ہم اس میں اضافہ کر دیں گے، نعمت میں اضافہ، یعنی ایمان موجودہ پر جب شکر ہوگا تو خود بخود شکر کرنے کی وجہ سے ایمان میں اضافہ ہوگا، جب ایمان میں اضافہ ہوگا تو پھر حسن خاتمہ خود بخود ہی ہوگا، کیونکہ وقت مرگ جب اضافہ شدہ ایمان ہے وہ ہاتھ سے نہیں لیا جائے گا۔ اور اس کے بعد نمبر نو، وہ مشہور جو کہ دعا کے طور پر بھی ہے اور قرآن کی آیت بھی ہے، اس کو پڑھنے والا شخص، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، پروردگار ہدایت آنے کے بعد میرے دل کو نہ پھیر دینا، یہ قرآن کی آیت ہے باقاعدہ۔ دیکھیں یہاں بھی اس کے اندر ایک جملہ آیا ہے وہب لنا، ہمیں تو اپنی طرف سے یہ تحفہ دینا، وہب لنا، देखिए जो भी ये लामहदूद जन्नत है ना, ये हमारे 50-60 साल की जिंदगी के महदूद रियाजियात का बदला तो नहीं बन सकती। बहुत हुआ तो हमारा इस्तेहकाक इतना बनना चाहिए था कि बस 50-60 साल की जन्नत ही हमको मिल जाती। तो इस महज जो चंद साल आपने अंजाम दिए हैं, लामहदूद जन्नत का इस्तेहकाक तो पैदा नहीं होता। तो अब ये जो बहरहाल जब इस्तेहकाक पैदा नहीं होता तो परवरदिगार की तरफ से जो लाफानी जन्नत है ये सिवाय हेबा के और तोहफे के कुछ और नहीं। जब भी इसके अंदर इसका जुमले का ये भी बात आई है हेबा, देखिए हेबा जो हेबा है ना ये बेदूने मुआवजा होता है, जिसमें वाहिब अपने जो तोहफा दे रहा है वो अपने गैर मुतनाही करम से जितना चाहे दे दे, उस पर कोई रोक टोक नहीं। और फिर आखिर में ये भी कहा इन्नका अंतल वहाब, आखिर तुमको हेबा मांगने का हक कहां से पैदा हुआ? इस वजह से पैदा हुआ कि हम वहाब हैं, हम बड़े सखी दाता और बख्शिश करने वाले हैं, इस वजह से तुमको यह हक पैदा हुआ। तो बहरहाल परवरदिगार से अपने ईमान की सलामती की दुआएं मांगना और उसके अंदर ये वाली दुआ पढ़ना रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना, ये हुस्ने खातिमा की तरफ इंसान को ले जाती। 9 चीजें हुई, 10वीं चीज अब हम बहुत तेजी के साथ इसको बस मुकम्मल करते जा रहे हैं। 10वीं चीज है सूरह मोहम्मद की तिलावत करना। दुरूद भेज दीजिए मोहम्मद अल्लाह। छठे इमाम ये बात बयान फरमाते हैं कि जो शख्स भी सूरह मोहम्मद की तिलावत करेगा वो मरते वक्त हर किस्म के शक और रैब से बरी हो जाएगा, यानी शकों को शुभात की दुनिया से वो शख्स निकल जाएगा और बिल्कुल हालत यकीन में उसका खात्मा होगा और मरते वक्त वो शख्स कुफर और शिर्क से महफूज हो जाएगा। ये एक चीज है तिलावत सूरह मोहम्मद। इसके अलावा जो 11वीं चीज है, वो है तिलावत सूरह हुमज़ा, वैलुल लिकुल हुमज़ते लुमज़ा। छठे इमाम ये बात बयान फरमाते हैं कि जो शख्स भी अपनी वाजिब नमाजों में सूरह हुमज़ा पढ़ेगा फ़क़्र व फ़ाक़ा उससे दूर हो जाएगा, रिज़्क और रोजी के दरवाजे उसके लिए खुल जाएंगे, वयदफ़ाउ अन्हु मैततिस्सू, बुरी मौत उससे दूर हो जाएगी, सूए खात्मा से तो वह शख्स महफूज हो जाएगा। नमाज वाजिब में सूरह हुमज़ा की तिलावत करना। आमतौर पर जो मशहूर सूरह हैं वो तो पढ़े जाते हैं इन्ना अनज़लना वगैरह, लेकिन ये जो सूरह दीगर हैं ये भी जरूर पढ़े जाएं क्योंकि इनके कुछ अलग फायदे हैं। नहीं, इन्ना अनज़लना को तर्क कर दीजिए और उसकी जगह ये वाला सूरह पढ़े, यानी हमेशा ऐसा नहीं करें, यानी इन्ना अनज़लना का सवाब भी बहुत ज्यादा है, लेकिन मुख्तलिफ अलग अलग जो सूरह बताए गए हैं उसके अंदर इन सूरों को पढ़ना। तो आज की हद तक गुफ्तगू यहाँ पर रोकते हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अल्लाह जल्ला 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 जल्